الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلناك فيكم منكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 1442 هجري 1442 هجرة کے ایام عزا کا چھٹا اشرا جو امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں اس سال ایام عزا کا آخری اشرا بھی ہے اور اس اشرے کی آج دسویں مجلس ہے 29 صفر 29 صفر کو اگرچہ رات کے وقت تو 9 مجلسیں ہوئیں یعنی آج کی مجلس کو ملا کر یہ 9ویں مجلس ہوگی لیکن وفات رسول خدا کے دن چونکہ دن کے وقت بھی ایک مجلس ہوئی تھی اور ان تمام مجالس میں معلم کتاب و حکمت جو پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا اہم ترین مقصد قرآن نے بیان کیا یہ معلم کتاب و حکمت کے عنوان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جیسا کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا کہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو پھر موضوع پہ بات اتنی رہتی بھی نہیں ہے اسے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے آخری تقریروں میں جا کے پتا چلتا ہے کہ جی وہ مجلسیں تو اب ختم ہو رہی ہیں اور موضوع تو ابھی آپ کا آدھا بھی نہیں ہوا دیانتداری کی بات تو یہ ہے اسے انگریزی میں کہیں گے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے سبجیکٹ یا اپنے ٹاپک یا اپنے موضوع پر اتنا رہنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا اگر درمیان میں کوئی ایسی بات آ جائے جو مومنین اور مومنات کی پریکٹیکل لائف میں کام آنے والی تو میں موضوع کو ایک طرف رکھتا ہوں اور پہلے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں اور اکثر میں امام برگا کے منتظمین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میرا انداز تو پتا اور بڈھے طوطے کو کوئی پڑھا تو سکتا نہیں تو اب میں اس انداز کو تو بدل نہیں سکتا ہوں اگر آپ کی مدد کرنے والے آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنے والے امام بارگا میں باقاعدگی سے آنے والے دلچسپی لینے والے وہ مطمئن نہیں ہے تو بجائے ایک ناممکن کام کے کہ مجھ سے کہا جائے کہ اپنا انداز بدلو مجھ ہی کو بدل دیں اور اب تو زندگی کے آخری مراحل ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں تو زیادہ دل یہی چاہتا کہ مومنین کرام کی عزا خانے میں تو بہت خدمت کر لی اب خدمت امام میں براہ راست پہنچ جاؤں اور آقا حسین کی مجلس آقا حسین کے سامنے ہی پڑھنے کا موقع مل جائے اچھا یہ تو دو تین تمہیدی جملے ایسے تھے جو آج کی مجلس کے لیے تمہیدی جملے ہیں یعنی سٹارٹنگ اور اس عشرے کے لیے اختتامی جملے ہیں کہ اب یہ عشرہ مکمل ہو رہا ہے معلم کتاب و حکمت پہ بات ہو سکی نہیں ہو سکی اللہ بہتر جانتا ایک وضاحت ایک بار پھر کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات, یعنی ابھی آج کا جو دن گزرا 29th of صفر, یہ ایک روایت کے مطابق ہمارے ہاتھ میں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی رات ہے, اور جس امام بارگاہ میں میں خطاب کر رہا ہوں اس کا نام ہی امام بارگاہ علی رضا, لیکن اس کے باوجود آپ کے محسوس کریں گے کہ سوائے مصائب میں امام کا ذکر نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ اگر کہ میں نے کل بھی بتائی تھی لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا دوں, اور وجہ صرف یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں تین معصومین سے منسوب تاریخیں آتی ہیں, اور میرے اعتبار سے اس میں سب سے اہم رسول خدا کی ذات ہے, وفات رسول خدا کی تاریخ آتی ہے جو سب سے اہم. ایک تو ویسے ہی پیغمبر سردار معصومین ہے, بے شک پیغمبر اسلام کا انٹروڈکشن یا تعارف زمینوں میں علی کے ذریعے ہو رہا ہے, آسمانوں میں زہرا کے ذریعے ہو رہا, لیکن عظمت رسول تو بہرحال ان سے زیادہ ہی ہے. بزرگ خوش ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں جب لوگ ان کی اولاد کے ذریعے, ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ذریعے سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, مگر بڑا بہرحال پھر بڑا ہی رہتا. تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ پیغمبر کی ذات اس پورے چاردہ معصومین کے سلسلے میں سب سے اہم ذات ہے, اور وہ جو ایک مشہور حدیث ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کلنا محمد کہہ کے, کہ اصل جو ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور پھر اس لیے بھی کہ وفات کے اعتبار سے یا شہادت کے اعتبار سے پیغمبر کا ذکر صرف 28 صفر ہی کو ہو سکتا ہے اور ہوتا. اب دو اور معصوم ہیں, امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی شہادت 28 صفر کو بیان کی جاتی, چنانچہ میں نے یہ دو مجالس میں ایک جو شب 28 صفر تھی اور ایک جو روز 28 صفر تھی, امام حسن کا ذکر بھی کیا, اور کل کے دن اچھا خاصا ذکر میں نے کیا, لیکن اتنا نہیں جتنا رسول خدا کا ذکر کیا, اور اس انداز سے کیا جسے ہمارے یہاں لوگ فضائل کہتے. ہمارے یہاں یہ جو باقی چیزیں میں نے بتائیں, پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کی زندگی کے واقعات, پریکٹیکل لائف میں ہمیں پیغمبر کو کس طرح فالو کرنا ہے, اس کو ہمارے یہاں فضائل مانا ہی نہیں جاتا, لیکن چاند کا واقعہ, سورج کا واقعہ, درخت کے چلنے کا واقعہ, یہ ہمارے یہاں بھی اس کو فضائل مانا جاتا ہے, یہ بھی فضائل ہے وہ بھی فضائل, لیکن خیر اب اس بحث کا وقت بھی نہیں ہے, ویسے ہی ٹائم کم رہ گیا. تو میں نے پیغمبر کا ذکر یقیناً زیادہ کیا, لیکن پھر امام حسن کا ذکر بھی اچھا خاصا ہوا, پورا نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ کہ اسی مہینے میں, سفر کے مہینے میں 7 صفر ایک ایسی تاریخ ہے جو مکمل امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے, اور کہیں کہیں تو اس دن ڈے ٹائم پر بھی ایک مجلس ہوتی, تو دو پوری مجلسیں ہو جاتی ہیں شب اور دن, اور اس کو بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا, 20 دن 21 دن, یعنی انگریزی میں 3 ویک کہلائیں گے. تو اس لیے خاصا تذکرہ ہو گیا, گھر کے یہ شخصیتیں تو وہ ہیں کہ ساری زندگی ذکر کرتے رہو تب بھی ذرہ برابر حق ادا نہیں ہوگا, لیکن بات ہو رہی ہے رسول خدا کے ذکر سے کمپیئر کرتے کہ وہ خاصا ذکر ہو گیا, پھر بھی جو کہ 3 ہفتے گزر گئے تھے, اور امام حسن کی سیرت کافی رسول کی سیرت سے میچ کرتی ہے, تو میں نے زیادہ ذکر کیا. اور پھر آ گئی تیسری تاریخ, آج 8 امام 3 معصومین کی مناسبت کی تاریخیں, تو اب تیسری آ گئی 8 امام کی. اب 8 امام کے حوالے سے چوں 17 صفر بھی بہت مشہور تاریخ ہے, اور اس امام بارگاہ علی رضا جو 8 امام کے نام پر یہ قائم کیا گیا, بھرپور طریقے سے ذکر بھی ہوا, تابوت بھی برآمد ہوا, اور 17 صفر کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا, وہ مجھ سے پہلے ہی والا عشرہ, تو اس اعتبار سے میں مومنین سے بھی معذرت کرتے ہوئے اور خود امام معصوم سے بھی معذرت کرتے ہوئے امام کا ذکر نہیں کر پایا اور نہیں کر پاؤں گا، صرف تذکرہ رہے گا امام کے مسائل کا۔ یہ ایک وضاحت میری ہو گئی کہ اتنی اہم تاریخ آئی اور ختم ہو گئی اور میں نے ذکر کیوں نہیں کیا۔ آج میں نے قرآن کریم کی اس چوتھی آیت کی تلاوت کی ہے جو میری پہلی مجلس کا ایک جواب بن رہی کہ آخر اللہ نے اپنے حبیب کو جس سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا، عام لوگ کو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا، افضل ترین مخلوق کو افضل ترین جگہ پہ رکھنے کے باوجود اس پست ترین جگہ پہ کیوں بھیجا؟ دنیا کے لیے جو الفاظ زیارت اربعین میں بھی آئے ہیں، دوسری زیارتوں میں بھی آئے ہیں، کربلا کے حوالے سے کئی جگہ تذکرہ ہوا ہے، ایک ہے آخرت ایک ہے دنیا، تم لوگوں نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا، ایک پست اور حقیر چیز خریدنے کے لیے قیمتی ترین چیز کو بیچ دیا۔ تو دنیا حقیر یہاں کیوں بھیجا؟ یہ پہلی مجلس کا ایک سوال تھا، تو اس کا جواب تھوڑا تھوڑا میں دیتا رہا، لیکن میں کچھ نہیں دیتا رہا، قرآن دیتا رہا۔ تو یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ایک ہے جس جہاں اس سوال کا جواب دیا گیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت میں، اس انداز کی آیت قرآن کریم میں تین اور جگہوں پہ آئی، خود اسی سورہ بقرہ میں 20 آیتیں پہلے حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدا بندہ ایک رسول ان میں بھیج جو آیت کی تلاوت کرے، نفس پاک کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم۔ اور پھر سورہ آل عمران میں آیت آئی جو میں کل آخری مجلس میں انشاءاللہ تلاوت کر کے اس کے ایک اہم پیغام کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں ہر جمعے کے دن، اور وہی چار چیزیں جو ان آیتوں میں بتائی گئیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں بھی آئیں۔ پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے؟ آیت کا ترجمہ ہے کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ دیکھیں ایک بڑی بحث مسلمانوں میں یہ ہوتی کہ سورہ جمعہ کی آیت میں ایک لفظ آیا ہے ہو الذی بعث فی الامیین، رسول نے امی لوگوں میں، اللہ نے امی لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، امی، تو اب امی کا مطلب کیا؟ اور یہی مطلب نکالا جاتا ہے امی کے معنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن یہی والی آیت قرآن میں تین اور جگہ دہرائی گئی، اس میں لفظ امی نہیں آیا، اس میں لفظ امی کی تشریح آئی ہے فیکم، امی معنی تم لوگ، تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، یعنی مکے والوں۔ خیر اب میں اس وقت امی پر اور بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب راوی نے کہا کہ فرزند رسول آپ کا جد، بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نعوذ باللہ، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اپنی عام گفتگو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں سنیں جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اتنا جاہل آدمی ہے وہ، نعوذ باللہ، یہ ہم اپنے لیے سلینگ لینگویج۔ تو راوی نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، بالکل بے پڑھا لکھا رسول، اور اس دنیا میں آ رہا، اور میں نے کہا کہ اس کی امامت، اس کی رسالت قیامت تک رہنے والی۔ قرآن معجزہ خالدہ، معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جو رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے، جب معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے تو جس کی دلیل کے لیے قرآن آ رہا ہے وہ چیز بھی قیامت تک ہی تو رہے گی نا، دنیا کتنی ترقی کرے گی، اور پیغمبر بالکل پڑھے لکھے۔ امام نے کہا تمہیں بتایا کس نے؟ یہ گمراہی والی بات تمہارے کانوں میں ڈالی کس نے کہ ہمارا جد بالکل بے پڑھا لکھا تھا؟ اب آج کل آپ کسی جوان سے پوچھے وہ کوئی ایسی گمراہی کی بات کرتا، بھائی تم نے یہ سیکھی کہاں سے؟ کہتا فیس بک پہ تھا، ایک پوسٹ دیکھی تھی میں، یوٹیوب پہ تھا ایک کلپ دیکھا تھا میں، واٹس اپ پہ تھا ایک میسج آیا تھا میرے پاس۔ آج کل تو یہی جواب ہے، उसने कहा, उसने भी यही कहा, लेकिन जो उस जमाने की लैंग्वेज थी या उस जमाने की टर्म थी, कहा मौला सारे मुसलमान यही कहते। आज भी फेसबुक हो के व्हाट्सएप हो के यूट्यूब हो, बातें तो वही है जो हम और आप आपस में कहा करते हैं, वो हमने जाके इस सोशल मीडिया के ऊपर डाल। क्योंकि सारे मुसलमान कहते हैं, कहा कोई दलील भी लाते हैं क्या ऐसे ही कहते हैं? कहा नहीं, दलील सूरह जुमा लाते। इमाम ने कहा भाई सूरह जुमा में ये कहां लिखा हुआ, हमसे बेहतर कुरान कौन समझे? वही आयत तिलावत की के उम्मीयों में एक रसूल भेजा, वह लजी बासा फिल उम्मीयीना रसूल अमीनों में उम्मीयों में रसूल भेजा। इमाम ने कहा यह आयत को तिलावत कर दे। कहा इमाम ने फरमाया यही चीज हमेशा हमेशा तुम लोगों को गुमराह करे। कौन सी चीज? इमाम ने कहा कि यही आयत, तो कम से कम आयत पूरी तो पढ़ लो ना, एक नतीजा का निकालना है किसी चीज से भी। तो देखिए हमारे यहां तो इश्तिहाद का एक बहुत अहम उसूल, ये अपने बच्चों और नौजवानों को हमें समझाना कि कोई आयत पढ़ के भी नतीजा ना निकालो, पहले पूरा कुरान देख लो। हो सकता है कि कुरान के अंदर अभी एक आयत आई, आगे इसके कोई ऐसी वजाहत आ जाए। और बल्कि सही मानों में आप समझिए कि सारी खाली कुरान ही ना देख लो, हदीसों का भी सारा जखीरा देख लो। लेकिन ये बात अब फिर जरा सी मौजू से हट रही है, बहुत है इश्तिहाद पर आजकल बहुत एतराज है, तो कल की आखिरी तकरीर में थोड़ा सा इसका तस्किरा होगा इंशा अल्लाह। तो बात ये हो रही है कि इमाम करे चलो पूरा कुरान ना सही, तो वो वाली आयत तो कम से कम पूरी कर लो ना, जिस आयत से तुम दलील ला रहे। भाई यहां जाके रुक क्यों गए, यहां जाके अटक क्यों गए? आयत मुकम्मल तो नहीं हुई है ना। उसने आयत की तिलावत की, वह लजी बासा फिल उम्मीना रसूलन, वो यहां रुक गया था, उम्मी में एक रसूल आए, उम्मी माने जाहिल। इमाम ने कहा कम से कम यही वाली आयत तो पूरी पढ़ो, बाकी आयतें छोड़ो। उसने आयत की आगे तिलावत की, यतलू अलैहिम आयातही, इमाम ने कहा बेशक, व युज़क्कीहिम, इमाम ने कहा बिल्कुल सही, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, अब वो रसूल किताब व हिकमत की तालीम देता है। इमाम ने कहा दुनिया में कोई ऐसा टीचर देखा है जो दुनिया को टीचिंग करने आए, इल्म देने आए और खुद जाहिल? भाई कुरान खुद आगे वजाहत कर रहा है कि ये किताब की तालीम दे रहा, और कुरान ने किताब के लिए कह दिया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का हर खुश्क व तर इस किताब में मुबीन में मौजूद है, तो जो इसकी तालीम देने वाला होगा वो कैसे जाहिल हो सकता? मैं खुद भी 40 साल टीचर रहा हूं, और टीचिंग का जो उसूल पहले दिन से मैंने सीखा, और वो ऐसा भी टीचर नहीं रहा कि जी वो मैंने एक कोर्स मैंने अपनी डिग्री ली और टीचिंग शुरू कर दी, उसके बाद मैंने टीचिंग का बाकायदा सर्टिफाइड कोर्स किया। और उस जमाने में जब पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था, हत्ता पीले स्कूलों का मैार बहुत अच्छा, और फिर मैंने ये चीज अक्सर जो दीनी मदारिस होते हैं, एक जमाने में मेरे बहुत सारे शागिर्द यानी जो मेरे आम दर्स में आते थे, वो फिर महलों में और मस्जिदों में दीनी मदारिस कायम करते थे, यानी वो हौजे वाले नहीं, बच्चों को कुरान पढ़ाना, बच्चों को दीनियात बताना, तो उनको एक यही उसूल भी बताता जो मेरा अपना तजुर्बा भी था कि टीचर अगर एक मसाला दुनिया के हर इल्म का मसला की बात बताना चाहे तो कम से कम 9 और मसाले उसके जहन में हो, 10 मसाले उसके जहन में, तो जाके वो एक मसाला बताने के काबिल होता। टीचर की और स्टूडेंट की नॉलेज बराबर भी नहीं होना चाहिए, नहीं बता सकेगा, 10 गुना ज्यादा इल्म हो तब जाकर आप अपने स्टूडेंट को सही मानों में पढ़ा सकेंगे। तो खैर वो तो छोड़िए, एक बहुत अहम उसूल है, आज की दुनिया भी मानती है, मेरा अपना तजुर्बा भी है, अब 40 साल का तजुर्बा भी है। अब जो सारी दुनिया को किताब की तालीम देने आया, जो सारी दुनिया को हिकमत की तालीम देने आया, खुद भी पढ़ा लिखा खुद जाहिल। इमाम फरमाते हैं उसी आयत के अंदर हमारे जद का इल्म कितने हसीन अंदाज में अल्लाह ने बयान कर दिया, تو خیر یہ بات تو صرف ابھی ہم آیت کے ترجمے پر ہیں. تو اب یہ کہ ساری کائنات کو علم دینے آیا, اور یہیں پہ یہ بات میں عرض کر دوں, اس سے پہلے دوسری تیسری مجلس میں جب یہ بات آئی تھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی کو لگے گا کہ جیسے مولانا تھوڑا موضوع سے ہٹ گئے, یعنی کہ نہیں, ساری چیزیں بات میں ضرورت بنے. قرآن معجزہ خالدہ, اس میں پوری بات میں نے کی تھی کہ کیوں ہے, قیامت تک کے لیے. اب رسالت قیامت تک کے لیے, کہ قرآن آئے رسالت کے لیے. تو اور جب رسالت قیامت تک کے لیے تو یہ اعلان بھی کہ رسول قیامت تک کے انسانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا. اس کا مطلب یہ ہو کہ قیامت تک دنیا علم میں جتنی ترقی کرے گی, علم میں ترقی ہو رہی ہے. علم سے مطلب یہ قرآن حدیث نہیں, یہی سائنس کہے, یہی دنیا کہے. تو جو دنیا کی ترقی کی جب انتہا ہوگی, ابھی بھی نہیں, ہر سال فزکس کا اور کیمسٹری کا اور اکنامکس کا اور میڈیکل سائنس کا نوبل پرائز اعلان ہوتا ہے, ابھی بھی آج کل اعلان ہو رہے ہیں, جس نے پچھلوں کے مقابلے میں کوئی نئی چیز دریافت کی, اور ابھی ان کے مقابلے میں آئندہ زمانہ. تو قیامت تک جو آخری سائنٹسٹ پیدا ہوگا, جتنا اس کا علم ہوگا, پیغمبر اس کے لیے بھی ٹیچر ہے, کتاب و حکمت تو رسول کا علم اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو میں خالی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ تو اپنی جگہ. لیکن جو کہ یہ کہا گیا کہ یہ تو بیچارے نعوذ باللہ کچھ نہیں جانتے تھے, لکھنا نہ پڑھنا, پڑھنا بھی نہیں, علم بھی نہیں. تو خیر امام فرما رہے وہی آیتیں یہ بتا رہی, لیکن یہ جتنی آیتیں میں پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں اس کے مقابلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اس اعتبار سے اور زیادہ اہم ہو گئی, اور زیادہ اہم ہو گئی کہ اس میں ایک چیز اللہ نے بڑھا دی. اسی مطلب کی, اسی مفہوم کی تین آیتیں قرآن میں آئیں اور آئیں. ان میں چار مقصد بتائے گئے, تلاوت, تزکیہ, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت. یہی سورہ بقرہ میں دعا ابراہیم بنی, یہی آل عمران میں آئی, یہی سورہ جمعہ میں آئی, یہی سورہ بقرہ کی اس آیت میں آئی. مگر اس آیت میں پانچویں چیز بڑھا دی گئی, کیونکہ بالکل ہمارا موضوع اختتام پر ہے, تو آج میں نے اس آیت کو موضوع بنایا. اور وہ کیا چیز بڑھا دی گئی, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول بھیجا, منکم جو تم ہی میں سے ہے, کوئی فرشتے کو یا جن کو یا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا, تم میں سے. یتلو علیکم آیاتنا, یہ وہی چیز ہے تلاوت, ویزکیکم, یہ وہی چیز ہے تمہارے نفس کی پاکیزگی, ویعلمکم الکتاب, یہ وہی چیز ہے جو تین بار اور آئی, کتاب کی تعلیم دیتا, والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا, چار چیزیں وہی. آخری ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور پھر آخر میں تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نہیں معلوم وہ سب کی تعلیم دیتا, پوری کائنات کا علم تم کو دیتا. اب جو جملہ میں ذرا سا بنا کر سوار کر سمجھا کے کہنا چاہتا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہوگی, یہ کل آنے والی ہے بات, لیکن شاید گنجائش نہ ہو تو جملہ بھی سن لی. ایک پانچویں چیز بڑھا دی گئی اس میں کہ ساری کائنات کا علم, ما لم تکونوا تعلمون, جو کچھ تمہیں نہیں معلوم وہ سب تمہیں دے کے جاتا. پہلی چار آیتوں کا تعلق امت سے ہے, پانچویں آیت کا تعلق اہل بیت سے. جو کل میں نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں اس طرح مجھے علم دیا جیسے پرندہ بچے کو دانا بھرا رہا, اس طرح علم دیا کہ ایک چیز سکھاتے تھے اس سے ہزار باب میں خود حاصل کر لیتا. تو اسی لیے باقی یہ آئے جو ریپیٹ اور ریپیٹ اور ریپیٹ ہو رہی ہے, اس میں پانچویں چیز کے ذکر کی اللہ نے اتنی ضرورت محسوس نہیں کی, کہ وہ براہ راست ہمارا اپنا کوئی اسے کنسرن نہیں ہو. ہمارے لیے تو رسول چار کام کرنے آئے, لیکن بتانا بھی تھا کہ شاگردوں کی ایک ایسی جماعت بھی پیغمبر تیار کر کے جا رہے ہیں جو پیغمبر کے بعد قیامت تک لوگوں کو وہی رسالت کی ڈیوٹیز کو انجام دے کے ہدایت دے گی. تو ایک جگہ پہ یہ اعلان ہو گئے. خیر اب یہ بہت بڑی بات تھی, اگر کوئی خطیب ہوتا, کوئی اچھا ذاکر ہوتا تو اسی کو بڑھا سوار کر اس طرح پیش کر کہ سارے عشرے کی محنت ایک طرف ہوتی اور یہ والی نقطے کی بات سب کے اوپر غالب آ جاتی، لیکن اب تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور جیسا میں نے کہا میرا مجھے وہ انداز بیان آتی بھی نہیں۔ اچھا اب یہاں یہ والی آئے جس میں امت کو بھی پیغمبر کا شاگرد بنایا گیا، اور جو امت کی قیادت کرنے والے انہیں بھی پیغمبر کا شاگرد بنایا گیا، ارے بہت کیا تھا یہ والی آئے، دو تین اور اس میں بہت اہم پیغام۔ اچھا یہ آیت جو آئی نا، اب اس کے فوراً بعد وہ آیت آئی فَذْكُرُونِ وَاذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ہائے ہمارے گھر میں مصیبت کیوں آئی، پریشانی کیوں آئی، بیماری کیوں آئی، بلائیں کیوں آئے، روزے کا مسئلہ کیوں آیا، فلاں کا جھگڑا کیوں آیا، یہ سب کیوں ہو رہا، کہاں ہے اللہ؟ تم نے اللہ کو بھلا دیا، اس نے تمہیں بھلا دیا۔ تو خود ایک مجلس ہے اور علماء پڑھتے بھی، وَاشْكُرُونِ، دیکھو میرا شکریہ ادا کرتے رہے، لا تکفرون، ناقدری نہ کرنا۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بات آ رہی۔ اور جیسے ہی پیغمبر کے پورے مقصد رسالت کو مکمل کیا قرآن نے، جس میں اہل بیت کے اطہار کو شامل کر دیا، پیغام دیا کہ اب یہ رسول آ گیا، جو یہ تمہیں بتائی یاد رکھنا، بھول گئے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ ہم اگر اللہ کو بھول گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ اگر ہم کو بھول گیا تو ختم ہم، نہ دنیا نہ آخرت۔ یہ جہاں مقصد رسالت مکمل ہوا وہاں یہ بات آ گئی، اور اس کے بعد اختتام ہوا ان آیتوں کا اسی پیغام، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو نماز میں غافل نہ ہونا، اے ایمان لانے والوں، اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے تو صبر سے اور نماز سے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تمہاری مدد کرتا۔ لوگ آتے ہیں مولانا بھائی فلاں مسئلہ ہے، حاجت ہے پوری کروانے، کوئی دعا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے، کوئی ورد بتا دیجیے، کوئی تعویذ بتا دیجیے۔ قرآن بہترین وظیفہ، بہترین ورد، بہترین تعویذ بتا رہا۔ عام زندگی میں لوگ، ایک عام مومنوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایک عام زندگی میں لوگ قرآن کی کتنی اہمیت کے قائل ہیں۔ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، مصیبت آپ نے ہم لوگوں کی کر دی کہ مولانا کو اچھا سا نام بتائیے، قرآن سے بتائیے۔ قرآن نام بتانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن بارہ لوگوں کی خواہش ہوتی، اور جو استخارے کو ذرا جانتے ہیں، ساری چیزیں آخری مجلسوں میں آنا تھی جو شروع میں میں نے وضاحتیں کر دی، انہیں بھی پتا ہے کہ استخاروں میں سب سے بہتر اور مکمل استخارہ قرآن کا آتا ہے۔ تسبیح کے استخارے میں آئے گا کام کرو یا نہ کرو، لیکن قرآن کے استخارے میں آئے گا یہ کام کرو گے تو شروع میں بہت نقصان ہے، بعد میں بہت فائدہ ہے، تو اپنی ہمت دیکھ کے فیصلہ کرو کہ کیا شروع کا نقصان برداشت کر سکتے ہو، تو یقیناً یہ کام کر لو، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ کام نہ کرو۔ یہ تسبیح کے استخارے میں یہ نہیں ہے، یس ہے یا نو مثلا۔ اب پھر میں استخارے پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو استخارہ میں قرآن کا بہترین، مراجع کرام بھی جب استخارہ دیکھتے ہیں تو قرآن سے ہی دیکھتے ہیں زیادہ۔ تسبیح کا استخارہ تو جب فوری فیصلہ کرنا ہو، یس اور نو، یا نام دکھائیے قرآن سے، تو وہ چیزیں تو خیر ضمنی قرآن کا فائدہ ہے، اصل یہ ہے کہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی پرابلم کو فیس کرنا پڑے، کوئی دعا چاہیے، کوئی تعویذ چاہیے، کوئی ورد چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، تو آ کے پہلے قرآن سے دیکھو، قرآن کوئی وظیفہ بتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان لانے والوں، اگر مدد چاہیے تو صبر سے اور نماز سے، اور قرآن شروع اسی بات سے ہوتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد تو چاہیے ہی چاہیے ہمیں، ہر لمحے چاہیے، ہر گھڑی چاہیے۔ وہ پیغمبر کی حدیث میں نے کیوں پڑھی، ام سلمہ نے کہا کہ پیغمبر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ الہی لا تکلنی تربتل عین، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی توجہ مجھ سے نہ ہٹانا، ہر وقت میں تیرا محتاج ہوں۔ ساری چیزیں جمع ہو کے آخری مجلسوں میں آ رہی ہیں، تو چاہیے چاہیے مدد۔ قرآن نے شروع میں سکھا دیا لمز میں اللہ کی مدد، اور ہر نماز میں، اب یہ بار بار میں نے زور دیا 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز، اس 51 رکعت نماز میں آپ 44 ٹائمز الحمد کا سورہ پڑھیں گے، اور اللہ تیری مدد چاہیے، اللہ تیری مدد چاہیے، تو اللہ نے کہا دیکھو مدد دیتا کیسے ہوں، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ اور ان اللہ ما صابرین، یہ تمام دعاؤں کا بہترین اصول ہے جو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ قرآن کا عمل ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی عمل، اس کو زہر کی طرح سے، زہر بھی نہیں، پوٹیشیم سائنائڈ زہر، زہر دنیا میں بہت سارے، ایک ہی زہر ہے کہ زبان پہ رکھا اور ختم ہو، باقی تو زہر اثر کرنے میں ٹائم لگاتا، ریوالور کی گولی کی طرح سے دعا کو نہ سمجھنا کہ ادھر زبان سے لفظ نکلا بھی آخری لفظ ہے تمہاری حاجت پوری ہو گئی، وہ بھی اللہ کرتا، لیکن اسے اصول نہ بنا دینا کہ ایسی دعا چاہیے. مولانا آپ نے دعا بتائی تھی تو اب تک اس کا نتیجہ نہیں نکلا. میں نے کہا کتنا عرصہ گزرا؟ کہا کہ 4 مہینے گزرا. میں نے کہا 4 سال کے بعد نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کو وہ دعا ہی نہیں مانتے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا اگر 4 سال بعد نتیجہ نکل رہا ہے؟ مسئلہ ہمارا ابھی ہے بھائی، یہ اس دعا کے بعد کو تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آئی سی یو میں ہے اور مر رہا ہے اور ہم کہیں کہ 4 سال بعد نتیجہ نکلے گا. یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اچھا جاب نہیں مل رہا ہے، تو ذرا صبر کر. تمام دعاؤں کا اصول بھی قرآن آپ کہہ گیا ان اللہ مصابرین، یہ اسی مقصد رسالت والی آیت کا اینڈ ہے، اسی کا سپلیمنٹ ہے، اسی کا آخری حصہ جہاں مکمل مقصد رسالت. اب یہ سارے پیغام بھی اپنی جگہ اہم. اور عجیب بات یہ کہ یہ جو آیت آئی ہے مقصد رسالت کو بیان کرنے والی، رسول کو معلم کتاب و حکمت کہا، یہ امت کی آخری منزل. امت اگر کتاب اور حکمت رسول سے لے لے بس امت کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو. ہر آدمی کی ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تمہاری ذمہ داری یہاں تک، لیکن پھر بھی بتایا کہ رسول کی ذمہ داری یہاں تک نہیں ہے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ابھی پیغمبر کو ایک گروہ تمہارے حوالے کر کے جانا ہے جو قیامت تک ہدایت کرے گا. تو ایک صرف ایک آیت میں یہ اشارہ ہے. یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے پہلے والی چیز بھی بہت ہے. اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 151، اس سے جسٹ بیفور قرآن کہہ رہا ہے میں لأتم نعمتی علیکم، میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنے والا ہوں. اور پھر کہا کہ پھر یہ رسول بھیجا گئے، غدیر خم میں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی آیت جو آئی ہے بالکل وہی الفاظ، اتم علیکم نعمتی، اتمم علیکم یہاں بھی، علیکم وہاں بھی، نعمتی یہاں بھی، نعمتی وہاں بھی. غدیر خم میں جو اعلان ہوا میرے مولا کی ولایت کا، قرآن کریم نے کہا اصل میں تم پر نعمتیں تمام کرنا. اب پھر مقصد رسالت کو بیان کرتے ہوئے اس رسول کے دنیا میں آنے سے ایک فائدہ تمہیں یہ ہوا کہ علی جیسا مولا ملا اور اپنی اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی. غدیر خم والی آیت جب ہمارے ہاں تلاوت کی جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک آیت اور ملا کے تلاوت کی جاتی جو اگر کہ ہے اسی سورہ مائدہ میں لیکن کہیں اور، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. دیکھیں میں سے پہلے یہ آیت تلاوت کی جائے گی نا کہ اے رسول اب یہ حکم پہنچا دو، اور کہا جائے گا پھر اس کے بعد رسول نے غدیر کا اعلان کیا. تو غدیر کی آیت کا اس بلغ کی آیت سے بہت گہرا تعلق ہے نا، مگر بلغ کی آیت غدیر کی آیت سے کچھ پہلے ہی نازل ہوئی، سمجھ لیجئے اسی دن، اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے قابل کرو. لیکن علی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، یہ والی آیت بہت پہلے آ گئی جب پیغمبر کی رسالت کو بیان کیا جا رہا. ذرا جا کے دیکھیے سورہ بقرہ. اسی لیے میں عموماً آیتوں کا نمبر نہیں بتاتا ہوں، اس آیت کا نمبر میں نے کم از کم 10 بار تو آج کے مجلس میں بتا دی. 151 سورہ بقرہ تو 150 بھیجائی، لأتم نعمتی علیک، میں نعمت تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ رسالت کی نعمت. پھر رسالت والی آیت کے آخر میں بھی کہ ایک ایسا گروہ میں تیار کر کے تمہارے درمیان چھوڑ جاؤں گا جو تمہیں قیامت تک ہدایت دے دے. یہی پیغمبر کے وہ جملے تھے. اچھا اب یہ جو نعمت والی آیت ہے نا، اس سے بھی پہلے 150 صفحے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر کیا. یہ جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ملی، وہ نعمت والی آیت ہے, اور وہ نعمت والی آیت سے جڑا ہوا ڈیڑھ صفحے کا ایک واقعہ ہے, اس سے پہلے آئے, یہ ہے سورہ بقرہ کا دوسرا پارا. سیقول السفہا, وہاں سے جو واقعہ شروع ہوا وہ مکمل ہوا آ کر اس نعمت پر, اس آیت پر کہ نعمت دے دی, اور پھر وہاں سے پیغمبر کا مقصد آیا. ڈیڑھ صفحے کا واقعہ, وہ کیا ہر ایک کو معلوم, قبلے کے بدلنے کا واقعہ. سیقول السفہا ان قریب بے وقوف رہیں, لوگ کہیں گے اللہ نے قبلہ کیوں بدلا. پھر قرآن بہت تفصیل سے بتا رہا ہے, ڈیڑھ صفحہ قرآن کریم کا, ڈیڑھ صفحہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن کائنات کے بڑے بڑے مسئلے ایک آیت, دو آیت, تین آیت میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. قبلے والا واقعہ کہ قبلہ بدلا, ڈیڑھ صفحے کا واقعہ ہے, اور اس کے اختتام پر نعمت والی آیت آئی, اور نعمت والی آیت کے اختتام پر رسالت والی آیت آئی. اب یہ ہے حکمت. میرا موضوع اصل میں تو معلم حکمت ہے, یہ حکمت بتا رہا ہے قرآن. کیا اس میں حکمت آ رہی؟ قبلہ بدلنا, علم ہو آدمی کے پاس تو وہ اعتراض کرے گا جو اس وقت لوگوں نے کیا. کیا اعتراض؟ قبلہ کیوں بدلا گیا, یہ لوگوں کا سوال. اگر پرانا قبلہ صحیح تھا تو پھر یہ نیا غلط, اور اگر یہ نیا صحیح ہے تو پرانا غلط. دیکھیں ایک منطقی سوال دیا گیا تھا قبلے کے حوالے سے, اور آج بھی اس کو دوہرا دیا جاتا ہے. بھائی وہ پرانا صحیح تھا کہ نیا صحیح؟ اگر پرانا قبلہ صحیح تھا تو نیا غلط ہے. جتنے تم نمازیں اس طرح پڑھ رہے ہو ساری نمازیں غلط, اور اگر نہیں اصل قبلہ یہی ہے نیا تو وہ پرانا پھر غلط, تو 13 سال یا 14 سال ساری عبادتیں تمہاری ضائع ہو گئی. اچھا پہلے تو قرآن نے جواب نہیں دی, پہلے تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا سیقول السفہا, بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے. بظاہر بہت عقل کی بات ہو رہی ہے, یا وہ صحیح ہے یا صحیح. دیکھیں جملہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں, لیکن آ جاتا ہے کہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے, یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح. کب آتا ہے یہ جملہ؟ اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں, جب مجتہدین کے فتوے میں اختلاف ہوتا ہے. جملہ آتا ہے کہ نہیں, یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. اور پھر زیادہ اعتراض آتا ہے جب آج کے مرجے کا فتویٰ پرانے مرجے کے فتوے سے بالکل الگ ہو جائے. یہی سن لیجیے, بالکل بے عین ہی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ بھائی یا تو وہ صحیح تھے تو یہ آج کے مرجے غلط ہے, اور اگر یہ ان کا فتویٰ صحیح ہے تو وہ غلط ہے. آخری جملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. یہ حق و باطل کی حد تک تو صحیح, یہ حق اور باطل میں سے ایک صحیح ہے, غلط ہے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, لیکن ایک مسئلے میں دو حق ہو سکتے, دو چیزیں حق ہو سکتی. اس کے لیے لفظ اتنا اہم استعمال ہوا, لیکن دشمنان اہل بیت نے اس کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب اس کو اپنے مرجے کے لیے بھی ہم کہیں گے تو وہ بدنامی کا سبب بنے. خود جب آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو آپ بالکل دو متضاد باتیں اس کو بتاتے ہیں, اور وہاں پہ سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہلے تو یہ آپ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے, یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. ہمارے 14 سال کے بچے نے, یہ میں مثال دے رہا ہوں, یا 15 سال کے بچے نے ہم سے کہا کہ گاڑی کی چابی دے دیجئے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا, ہم نے کہا نہیں خبردار ہم نہیں دے سکتے, غلط. اور یہی بچہ 5 سال اور 20 سال کا ہو گیا, ہم نے اس سے کہا بیٹا یہ چابی لو اور ہمیں فلاں جگہ ڈراپ کر کے آ جاؤ, میرے پاس گاڑی نہیں, زندگی میں کبھی گاڑی نہیں رہی, کبھی اس پوزیشن میں بھی نہیں رہا کہ گاڑی ہو, اور الحمدللہ میں اللہ سے کمپلین نہیں کر رہا ہوں, شکر ہے پروردگار کا. تو خیر میں کہہ رہا ہوں, ابھی آپ 5 سال پہلے اسی بچے کو روک رہے تھے خبردار ہم تمہیں گاڑی نہیں دیں گے, آج تو اتنا ایسی گاڑی دے رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں مجھے بٹھا کے لے جاؤ, یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح. دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. ارے مولانا آپ کہاں کی بات کہاں جا کے ملا دیتے ہیں, لیکن وہاں دونوں باتیں صحیح. کہا اس عمر میں وہی بات صحیح تھی, وہ بات غلط ہے جو آج ہو رہی ہے, اور آج کی عمر میں یہ بات صحیح ہے وہ غلط ہے جو آپ نے اس وقت کی. آج اگر آپ بچے کو کہیں کہ تمہیں گاڑی نہیں چلانا, اس کو گھر بٹھا دینا ہے, وہ آج کے معاشرے میں رہ نہیں سکتا. دونوں باتیں صحیح. تو جب تک عالم اسلام اس منزل پر تھا تو وہ قبلہ صحیح تھا, اور جب عالم اسلام بالغ ہو گیا, میچیور ہو گیا, تو پھر یہ صحیح ہے. اور یہ تو خیر مراجع کے بھرنے میں بہت ساری باتیں ہوں گی, نہ میرے پاس وقت ہے نہ ہی مجھے سننے والوں کو اس مسئلے میں یہ کنفیوژن. جن کو ہے وہ مجھے سنتے بھی نہیں. تو ضمنی بات آ گئی تو بتا دی کہ رسول کے مقصد سے پہلے علی کی امامت کا ذکر ہوا. وہ لفظ کہہ کر جو غدیر قم کی اس آیت میں آیا, اتمم تو علیکم نعمتی, اور وہ جو لیتم علیکم نعمتی کا قرآن نے وہ الگ آیت نہیں بنائی. قبلے والی آیتیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں, قبلے کی آخری آیت کا ٹکڑا بنا دیا نا. اصل بات کیا, دیکھیں کامن سینس کیا کہتی ہے, قبلے کا پورا واقعہ مکمل ہو جائے, آیت کمپلیٹ ہو, گول دائرہ آ جائے, اس کے بعد پھر یہ دوسرا موضوع شروع. جیسے پیغمبر کی رسالت کو اسی طرح بتایا, آیت 150 گول دائرہ آ گیا مکمل ہوئی, آیت 151 میں رسول کا ذکر ہوا. لیکن وہاں قبلے والی آیت کا بیان ہوتے ہوتے آخر میں اسی آیت کا ٹکڑا بنا دیا, اس میں یہ بھی پیغام مل رہا ہوگا. کیا یہ جو تھا پرانا قبلہ چینج ہوا نیا بنا؟ نیا قبلہ بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت علی اسی کعبے سے تمہیں ملے. لیکن اس کے بعد جو آغاز قرآن نے کیا, بے وقوف ہیں وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے. یہ قرآن کا اسٹائل نہیں, قرآن اس طرح کسی کو برا نہیں کہتا. لیکن یہاں پہ قرآن نے لفظ صفی استعمال, اور اس کے بعد پھر قرآن نے بہت ساری وجہ بتائیں اس کی. یہ ہے حکمت. علم وہ ہے کہ یہ وہ صحیح تھا یہ صحیح, اور یہ حکمت ہے جو بتا رہی ہے کبھی وہ صحیح تھا کبھی یہ صحیح. جب وہ صحیح تھا تو یہ غلط ہے, اور جب یہ غلط یہ صحیح ہے تو وہ غلط. بہت خطرناک جملہ میں نے کہا جب مدینے میں اسلام آیا تھا شروع شروع. بہت زیادہ امکانات اس بات کے کہ کل رات کی مجلس شب یکم ربیع الاول کی مجلس ہو جائے, اور یکم ربیع الاول ہجرت رسول کی تاریخ, ہجرت تھوڑا سا بھونڈے انداز میں صحیح ربط میں نے ملایا. جب مدینے میں اسلام آیا جس کے بعد پھر ہجرت ہوئی, تو مکے میں مسلمانوں کو ایک مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا, مدینے میں یہ مسئلہ آ گیا. وہ کیا مسئلہ تھا؟ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہ مکہ ہے تو یہ ہے مدینہ اور یہ ہے بیت المقدس, دونوں ایک ہی لائن. تو آپ مکے میں کھڑے ہو کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نئے پرانے دونوں قبلے آپ کے ڈائریکشن میں. یہ مکہ یہ مدینہ ہے, یہ بیت المقدس. یہاں کھڑے ہیں آپ, یہاں تو مدینہ بیت. لیکن جب مدینے میں آپ پہنچے, مدینہ بھی اگر بیت المقدس کا رخ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف پیٹھ, کعبے کا رخ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ. چنانچہ جو لوگ مدینے کی زیارتوں کو گئے ہیں مسجد قبلتین میں, یہی تو ہے نا. تو آپ جب تک مکے میں اسلام تھا اور باہر نہیں نکلا تھا تو مکے والوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا, نماز تھی. اسلام میں پہلی عبادت جو واجب ہوئی ہے وہ نماز, اور خالی یہ نہیں کہا نماز واجب ہے. قرآن نے کہا اگر اللہ سے مدد چاہیے, جب پیغمبر کہہ رہے خداوند ایک سیکنڈ مجھے نظر انداز نہ کرنا, اگر اللہ سے کنیکشن کو جوڑ کے رکھنا ہے, یہ بجلی کے تار جیسا مسئلہ, پانچ سیکنڈ کے لیے لائٹ چلی گئی وہ سارے کے سارے آلات بند ہو جائیں گے, اب نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا ہوگا. تو قرآن نے کہا نماز, اللہ کا رسول مسجد النبوی کے پیچھے اپنی ایک بیوی کے گھر کو مرمت کر رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ مدینے میں بڑی تیز بارش ہوئی تھی, جو پرانی بوسیدہ قسم کی دیواریں تھیں یا اینٹیں تھیں مکانات کی وہ گر گئی تھی ہندوستان میں, जहाँ बहुत पुराने पुराने मकानात अभी भी हैं कुछ इलाकों में, वहां बारिश में कितनी तबाही होती, पाकिस्तान में भी होती होगी। हम लोग तो है कराची वाले, कराची तकरीबन पूरा नया, वो जो कराची की बिल्डिंगें गिरती हैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया की बात तो मैं अपने बुजुर्गों से सुनता रहता हूं, क्योंकि बेसिकली तो मेरा ताल्लुक लखनऊ से। जब कभी बारिश होती है पुराने लखनऊ के मकान टूट के गिर जाते हैं, तो पैगंबर की बीवियों के मकान तो बड़े सादे से थे, बारिश हुई एक मकान में कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ी, अल्लाह के रसूल हत्तल इम्कान किसी से मदद नहीं लेते। पैगंबर वो मकान की मरम्मत खुद कर रहे हैं, ये मकान सारे के सारे पीछे की गली में थे, जहां से आप मुसलमान जानबूझ के नहीं जाते थे कि पैगंबर के हरम का आना जाना है, पैगंबर के घर की खवातीन, तो हम ये रास्ते को छोड़ ही देते। किसी एक मुसलमान को किसी वजह से वहां से गुजरना पड़ा, और मना तो नहीं था ना, उसने देखा पैगंबर मकान बना रहे, ईंटें लगा रहे, पूरा मकान तो नहीं बना रहे, थोड़ी सी जो उसमें टूट फूट हो गई, दौड़ के आया, या रसूल अल्लाह मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दीजिए। पैगंबर ने मना किया, लेकिन जब उसने इसरार किया तो मोमिन की ख्वाहिश तो पूरी करने के लिए आपको सुन्नती रोजा तक तोड़ने का हुक्म है, सुन्नती तवाब खाने काबा का तोड़ने का हुक्म है, ये एतिकाफ में से उठ के जाने की इजाजत है, किसी मोमिन का दिल न टूटे। हाँ, मगर इसके लिए उसे हाथ मिलाने की इजाजत नहीं अगर वो अपोजिट सेक्स का है और कोरोना वाला मसला नहीं। कोरोना ने एक आसानी ये कर दी कि औरतें भी ग्लव्स पहन रही है, मर्द भी ग्लव्स पहन रहे हैं। हम अपने इलाके की बात करो, खैर हिजाब भी आ गया और ग्लव्स भी आ गए हैं और बहुत सारी चीजें, इस पर मैं बात करना नहीं चाहता वरना खुद एक अलग मौजू बनेगा। बहुत कुछ आ गया है जो इस्लाम के अहकामात है और बहुत कुछ चला गया है घर में बैठने और फालतू टाइम होने की बिना पे। ये खुद एक अलग मौजू है जिसपे मैं अय्यामे अज़ा में कई जगह बात कर चुका हूं, या आप इस पर दोहराने का वक्त नहीं। तो अब खुलासा ये कि बहुत ज्यादा इसरार किया पैगंबर ने, कहा अच्छा मदद करो, उसने ईंटें उठा के दे दी, पैगंबर ने लगाई, थोड़ा सा काम था मुकम्मल हुआ। पैगंबर ने कहा कि भाई अब तुम बताओ जो आयत मुझे कल तिलावत करना है वो आज भी सुन ली, ये कुरान तो कहता है ना हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, कोई नेकी करे तुम भी कोई बदला दो उसको, तुमने मेरी इतनी खिदमत की है मैं तुम्हें क्या कर दूं। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे क्या मांगू, बस ऐसा कीजिए कि कयामत में मेरी शफाअत कर दी, जो असल पैगंबर से हमको मिलना चाहिए तोहफा वो ये। पैगंबर ने कहा बेशक बेशक करूंगा तुम्हारी शबाद, मगर एक वादा करो थोड़ी मदद तुम भी मेरी करो। कभी ऐसा होता है ना कि काम आप कर रहे हैं लेकिन काम इतना बड़ा कि आप कहते बिल्कुल बिल्कुल मैं काम कर रहा, थोड़ी से तुम भी मेरी मदद करो। कहा क्या यार, क्या मैं क्या मदद करूं या रसूल अल्लाह। कहा तुम अपनी नमाजें बाकायदगी से पढ़ते हो, नमाजों में कोताही ना करो, फिर कयामत में मैं तुम्हारी शफात आराम से कर सकूंगा। ये नमाज जो पहले दो मजलिसों में नमाज का जिक्र ज्यादा हो गया, और शारजा में रहने वाले हैरान होंगे क्योंकि बहरहाल इन इलाकों में लोग नमाजी होते हैं, अब बाकायदा नमाजी होते हैं, फिर इतना जिक्र ये सारी मंजिलों पर लाना था। ये पैगंबर के रिसालत का खुलासा कुरान ने निकाला, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए, और पैगंबर ने कहा कि अगर मेरी रिसालत के नतीजे में तुम मेरी शफात चाहते हो तो तुम मेरी मदद करो नमाज के जरिए, लेकिन गलत नमाज के जरिए नहीं। हमारे यहां जो मैंने अभी शारजा में इतनी बात कही, मुझे ये बात को बयान करना था, वक्त कम रह गया है, इशारे फिर भी करूंगा कि हमारे यहां मसला कम अज कम ये खलीज की हद तक या गल्फ की हद तक है कि लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं, माहौल ऐसा है, माहौल के बहुत असर आते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम में से बहुत से लोग गलत नमाजें पढ़ते हैं। तो कहीं मसला होता है कि नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको नमाज पढ़वाना है, हकायक बता के अहले बैत की मालूमात तालीमात बता, और कहीं लोग नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन वो ऐसी गलती कर रहे हैं कि उनकी नमाज को सही करवाना। शारजा में मैं ये जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा था, लेकिन आज दसवीं मजलिस का भी इख्तिताम हो रहा। बात क्या थी कि आयतों के तसलसल में नमाज फौरन आया मकसद रिसालत के साथ, اب یہ غلط اور صحیح نماز, اس میں ایک جملہ ابھی کہنا ہے, ابھی کہنا ٹھہر جائیے, پہلے وہ بات پوری ہو جائے کہ یہ آیت جو آئی ہے, جو آج میں نے سرنامہ کلام بنائی, کما ارسلنا کفیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ پورا سلسلہ ہے, اس سے پہلے قبلے کی آئے سیقول الصبح سے شروع ہوتی, اور قرآن کا بے وقوف لوگ نہیں سمجھیں گے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا, یعنی صاحب عقل سمجھیں گے, اسی کا نام حکمت, حکمت اسی چیز کا نام کہ حکم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اور مومن جتنا اس کی حکمت کا لیول اس تبدیلی کو فوراً قبول کر لیتا ہے اگر صحیح سورس سے آئی, صحیح سورس ہے رسالت کی طرف سے, صحیح سورس ہے امامت کی طرف سے, صحیح سورس ہے مرجع کی طرف سے. اب اس سے زیادہ بھی کہنا تھا لیکن آج نہیں, آج وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. آج وہ جو آخری جملہ تھا اسی کو ذرا واضح کر لوں جو میرے پاس ابھی 9 منٹ بچے, اور وہ کیا آخری جملہ تھا کہ صحیح نماز. اب یہ چیز ہے جو کل کی جو مجلس جو کل گزر گئی, جو کل گزر گئی, اردو کا کل جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے, کبھی سمجھ میں نہیں آتا کل سے کیا ہو رہا ہے. یسٹرڈے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون ویمنعون الماعون. یہی نماز اتنی اہمیت آ رہی ہے نا آج, تو گویا میں نے اہم ترین پیغام نماز کے حوالے سے دے دیا, لیکن قرآن اسی نمازی کو کنڈیم بھی کر رہا ہے, اور اسٹائل ایسا ہے کہ غلط نیت رکھنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اٹھایا یزید نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا کہ شراب پی لو, قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ ویل للشاربین, نماز نہ پڑھنا, کیونکہ قرآن میں آیا کہ ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ویل ہو یعنی تباہی عذاب ہو بربادی. ایسی آیت آ گئی, یہ آیت کس کے لیے آئی؟ یہ اس نمازی کے لیے آئی ہے جس کی نماز میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ قرآن اس کی نماز کو قبول کرنے کو تیار نہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ تیار قبول نہیں کر رہا, اس پر ویل عذاب خدا تباہی اور بربادی کی خبر دے رہا. وہی نماز جو قرآن نے کہا اللہ سے مدد لینا ہے نماز پڑھو, وہی نماز پیغمبر نے کہا میری شفاعت چاہیے تو نماز پڑھو, وہی نماز ابراہیم نے ملکوت آسمانی پر شیعوں کی علامت نماز پائی, وہی نماز 11 امام نے اس زمین پہ مومن کی پہچان نماز بتائی, وہی نماز کہ ابراہیم ابن طلحہ ابن عبید اللہ کو 4 امام نے کہا کہ جب تک یہ نماز ہے ہم جیت رہے ہیں, وہی نماز. لیکن کوئی ہے ایسی خرابی اس نماز میں؟ یہ آیت بے نمازی کے لیے نہیں, وہ سب سے اہم جو چیز جو امام کا جملہ بھی کہ نماز کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے حرام مال, مال حرام. یہ بہت بڑی ٹیکنیکل خرابی ہے جو میں نے کل کہا تھا نا کہ گلف میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے گھروں میں جو میں نے یہ پرابلم پایا. اب اس کی حدیث تو بہت مشہور ہے جو ابھی میں نے جملہ کہہ دیا نا, من اکل لقمتا من الحرام, جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی دعا قبول. آج درمیان تقریر میں آیت آئی تھی اللہ سے مدد, دعا ہی ہوتی ہے نا, 40 دن قبول نہیں. یہ نہیں کہا کہ 40 دن یا 40 سال حرام کھاؤ تو نمازیں ٹھکرائی جائیں گی. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں بھئی ہارٹ کا پرابلم کیا ہوا کہ آپ نے بہت بے احتیاطی کی ہوگی, بہت سارے مرغن کھانے کھائے ہوں گے, ایک دن میں نہیں 10 سال 5 سال 15 سال, یہ آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹ ہے نا کئی سالوں کی اس کے نتیجے میں یہ پرابلم ہوا. بیماریوں میں ایک دن دو دن میں سوائے وہ پوٹیشیم سائنائڈ زہر کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن آپ کھائیں اور ختم. مگر نماز, مگر حرام کا لقمہ وہ چیز, ایک لقمہ حرام کھائے نماز غلط نہیں ہوئی قبول نہیں, بینیفٹ نہیں دے رہے. 40 دن ایک لقمہ, اور جس کا پورا پیٹ ہی حرام سے بھرا, اچھا اب یہ جملہ جوڑ لیجئے اس جملے سے جو عاشور کے دن پڑھا جاتا کہ آقا حسین نے یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تھا لقد ملئ بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، اس لیے آج تم میدان کربلا میں میرے سامنے آئے، میرے مخالف بنے. لقمہ حرام، نماز اور روزہ اور دعا چھوڑے، دشمن امام بنانے والی چیز ہے یہ لقمہ حرام، یہ اگر پیٹ میں جا رہا. تو میں نے کہا نا کہ مجھے نماز کا پیغام نہیں دینا، میں سمجھ رہا ہوں کہ شارجہ میں تو یہ تحصیل حاصل ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، ہاں جو عمل کر رہے ہیں ان کو ذرا سا شاباش دینا تھا. دیکھیں آپ کتنی اہم عبادت پر عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ، رسول کے یہاں بھی پسندیدہ، آسمان پر بھی آپ کی پہچان، زمین پر بھی آپ کی نشانی. لیکن پھر یہ دیکھنا کہ یہ مال حرام خطرناک چیز ہے، کتنی مال حرام، مال حرام کی خطرناکی کو دیکھیں. پیغمبر پیدائش سے پہلے سے لے کر پیغمبر کی دشمنی کا سلسلہ جاری تھا، اور پیغمبر کو پیدا ہونے سے ہی روکنا، اور اگر پیدا ہو جائے تو زندہ نہیں رہنے دینا. یہ پورا سلسلہ ہے جس کو میں ممبر میں بیان نہیں کر سکتا، ہے تو وقت بھی کم ہے، پھر کچھ آج کل کے حالات بھی ایسے. اس کو پھر اس جملے سے جوڑ دوں جو حجت الاسلام حافظ ارتضا حسین ارتضا صاحب کی مجالس، امام زمانہ کی ولادت سے پہلے سے امام کی ولادت کو روکنے کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، جن میں آٹھویں امام کا مدینہ سے مرو جانا بھی شامل تھا. جیسا میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ تفصیل سے امام زمانہ پہ بات کرنا تھی، لیکن الحمدللہ مجھ سے بہتر انداز سے آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا کافی، تو میں تو صرف اشارے کر دیتا ہوں کہ تھوڑی بہت باتیں مجھے بھی ثواب میں شرکت کا موقع مل جائے. لیکن یہ آخری امام کے جو ان کی پیدائش سے پہلے سے کوشش ہے کہ یہ پیدا ہی نہ ہونے پر، یہ آخری رسول کے لیے بھی تھا، ہم آخری رسول ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر کے دادا پہ حملے ہوئے، نہ رہے گا دادا نہ پیدا ہوگا پوتا، وہ تو ان کا نام بدل کے ان کو بچا لیا گیا، نام ہے شیبہ مشہور ہو گئے عبد المطلب. پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، پیغمبر کی ماں حضرت آمینہ جب حاملہ اور پریگننٹ تھی، وہ جو ریگولر آنے والی عورت ہے جو بال وغیرہ بناتی، جناب آمینہ کے گھر میں وہ عورت آتی ہے ریگولر، یا ہم لوگ جاتے ہیں باہر باربر شاپ میں اور اس میں مہینے میں ایک بار، دو بار، ہفتے میں ایک بار، جناب آمینہ کے اس کے ذریعے سے جناب آمینہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. لیکن نہ اختلاف عبد المطلب سے ہے، نہ عبداللہ سے ہے، نہ آمینہ سے، اختلاف ہے پیغمبر کو دنیا میں نہیں آنے دے گا. جناب عبداللہ مدینے میں تجارتی سفر کے درمیان زہر سے شہید کیا گیا، وہ اسی لیے کہ وہ آخری رسول کے بابا ہیں. تو جو دشمنان تھے انہوں نے پہلے کنفرم کرایا مکے سے، کیا کنفرم کرایا کہ یہ مدینے آ گئے. اچھا ان لوگوں کا اصل مرکز مدینہ، مدینے آ گئے، صاحب اولاد ہیں کہ نہیں، مکے سے رپورٹ آئی کہ نہیں، شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی ان کے اولاد نہیں، کہا اب ان کو یہیں شہید کر، اور جب یہ اولاد نہیں ہے اور یہ شہید ہو جائیں گے تو آخری رسول تو پیدا ہی نہیں ہوں گے، باپ شہید ہو گیا لاولت. یہی امام زمانہ کے حوالے سے بھی سب ہوا، گیارہویں امام کی شہادت، وہ انشاءاللہ اب دس دن کے بعد آٹھ ربیع الاول کو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام میں سن رہے ہوں گے، اس سال نہ سن پائے تو پہلے سنا ہوگا. پیغمبر پہلے کنفرم کیا مکے سے، اولاد نہیں ہے، اب ان کو شہید کر، دشمن تو کامیاب ہوگا لیکن اب مطمئن بھی ہوگا. لیکن پھر ان کو کچھ ایسا لگا کہ وہ آخری رسول پیدا ہو چکا ہے، کچھ نشانیاں دنیا میں ایسی نظر آنے لگی، تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو ہم نے تو اپنی حد تک پوری کوشش کر لی، یہ سیرت رسول پڑھ رہا ہوں 28 سفر کی مناسبت سے، ایک چھوٹا سا واقعہ، کہاں آخری رسول پیدا ہو گیا کچھ نہیں. ایک تو ولادت رسول کی رات کو جو نشانیاں اس کی بات نہیں کر رہا، تاریخوں میں تو ہے کہ پیغمبر کی ولادت کے بعد بھی پیغمبر کے حوالے سے نشانی آتی رہی. سمجھدار لوگ یا جن کو پہلے سے تھوڑی سی معلومات تھی وہ سمجھ جاتے رہے, عام آدمی اس کو عام واقعہ سمجھتے رہے. جیسے ہم اور آپ, دنیا میں زلزلے آتے ہیں, آندھیاں چلتی ہیں, بے بغیر حساب کتاب کے سورج گہن چاند گہن ہوتے ہیں, دنیا عام تو اس کو کیا سمجھتی ہے؟ ایک نیچرل فینومینا ہے, کوئی ایکولوجی کا پرابلم ہے, کوئی پولوشن کا پرابلم ہے, کوئی گلوبل وارمنگ کا پرابلم ہے. ہم لوگ جنہوں نے آخری زمانے کی نشانیاں پڑھی ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ واقعات تو لگ رہا ہے آخری زمانے کی نشانیاں. ہوتا ہے نا کہ وہ یہی پہلے ہو چکا, تو عام لوگ تو وہ نشانیوں پہ توجہ نہیں دے. مکے سے آنے والے بتاتے ہیں کہ جی وہ مکے میں بالکل سوکھا ہوا درخت ہے, آدھے گھنٹے بعد ہم گزرے وہ سرسبز و شاداب, اس میں پھل لگ گئے. یہ تو آخری رسول کی نشانی, وہاں سے گزرا ہوگا تبھی یہ ہوا ہوگا. تو کچھ ایسے واقعات رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے پاس. پرانا زمانہ واٹس اپ تو ہے نہیں کہ فوراً رپورٹ آ جائے. 7 سال گزر گئے اور اب ان کو کافی یقین ہو گیا کہ آخری رسول پیدا ہو گیا ہے. اتنی وہ نشانی آ رہی جس سے عام انسان اور عام بت پرست سمجھ بھی نہیں پا رہے لیکن اگنور کر رہے. جیسے میں نے کہا نا, جو ظہور امام کی نشانیاں عام دنیا تو اگنور کر رہی, لیکن جن کو معلوم ہے نشانیاں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہر نشانی پر. اب انہوں نے کہا کہ مکے چلو, یہ راز وہیں حل ہو. مکے آ گئے اور اپنی حد تک دیکھا, یہ تو معلوم تھا کہ یہ بچہ جو ہے تو بنی ہاشم میں ہی ہوگا. بنی ہاشم میں جتنے بچے چیک کر رہے, پیغمبر کی عمر 7 سال تھی. پیغمبر کو دیکھا, یہ وہ دشمن ہے جن کے پاس دشمنی بھی ہے اور پیغمبر کی اتنی معلومات بھی ہے جو کسی مومن کے پاس بھی نہیں ہوتی. چلنا, چہرہ, باتیں, انداز, طریقے مومنوں کو نہیں پتا اتنا جتنا ان کو معلوم. پیغمبر کو دیکھا تو انداز سے سمجھ گئے کہ یہی بچہ لگ رہا ہے آخری رسول, کہ اس کو شہید کرنا ہے. لیکن نہیں, پہلے کنفرم کر لو کہ یہ آخری رسول ہے کہ نہیں, کہیں ہم دوبارہ وہ دھوکہ نہ کھا جائے جو 7 سال پہلے دھوکہ کھائے عبداللہ کو شہید کر کے. سمجھے مسئلہ ختم, پتا چلے یہ وہ بچہ نہیں, وہ بچہ کوئی اور, ہم نے اس کو شہید کر دیا. خوش خوش اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا. بالکل ساری باتیں کامن سینس کی ہیں اور یہ ہوئی ہیں. کہا پہلے کنفرم کرو کہ یہ بچہ وہ آخری رسول ہے, دوبارہ ہم کو دھوکہ نہیں کھانا. اب کنفرم کیسے کیا جا رہا یہ دیکھیں تاریخ کا واقعہ. علامہ مجلسی نے بہت دلچسپ انداز سے بہار الانوار میں پورا واقعہ لکھا. اب یہ باہر سے آئے مکے میں آئے, مکے میں جو آدمی بھی باہر سے آتا ہے وہ خانہ خدا کی زیارت کرتا ہے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے. گرچہ ان کے پاس خانہ کعبہ کا احترام نہیں تھا لیکن اب آئے ہیں تو شو کر رہے. عجب خانہ کعبہ سے اظہار عقیدت ہے, جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی خدمت. خاندان بنی ہاشم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ خدمت کرنا. گئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا کہ ہم باہر سے آنے والے مہمان ہیں, آپ خانہ کعبہ کے محافظ ہیں, ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. پتا درہم دینار روپے پیسے ان کا مسئلہ نہیں ہے, دعوت دعوت ہے مومن. اور پھر یہ باہر سے آنے والے مہمان خانہ کعبہ کے ظاہر, چلو ٹھیک. کہا لیکن پورے گھر کو لے کے آئیے گا جتنے مرد, ٹھیک, کسی بچے کو بھی نہیں چھوڑیے گا. سارے چل سب آئیں گے, کوئی دعوت دے رہا. اب دعوت ہوئی, دسترخوان پہ کھانا سجایا گیا, سارے بزرگ آ کے بیٹھے, یعنی جو رسول خدا کے جتنے چچا اور اس کے علاوہ جو جتنے رشتے دار ہیں, اور پیغمبر بھی آئے کیونکہ سارے بچے آئیں گے. اب ان لوگوں کا تو مرکز نگاہ پیغمبر. کھانا لایا گیا, جو کھانا لایا گیا تو خاص پیغمبر کے لیے انہوں نے ایک ڈش بنائی, سب کے لیے لیکن پیغمبر کے لیے. ایک مرغی کسی کے گھر سے چوری کی. گھروں میں جانور پالنے کا رواج تو ہمیشہ سے رہا تھا پہلے زمانے, مرغی چوری کی اور اس کو پھر ذبح کر کے. یہ وہ قوم تھی جس میں ذبیحے کا رواج تھا, وہ ذبح کر کے सबके सामने रखा, लेकिन खास वो जो चोरी की भी मुर्गी है ना, वो इन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम बनाया कि वो पैगंबर ही के सामने जाए। बिस्मिल्लाह खाना शुरू करे, सबने खाना शुरू की, पैगंबर ने हाथ नहीं बढ़ाया, फौरन कहा कि मियां साहबजादे क्या बात है, खाना नहीं खा रहे, कहा ये खाना हम खा ही नहीं सकते। बुजुर्गों को मुखातब किया उन लोगों ने, अब्दुल मुत्तलिब दादा हैं, अबू तालिब चचा हैं, हमजा चचा हैं, ये सबकी दावत की है, आपका बच्चा क्यों नहीं खा रहा, तबीयत तो ठीक है। अच्छा उनको भी क्या बता, उन्होंने कहा बेटा खाओ ना, अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब तो वो है कि बाद में खाते हैं, पहले अपने इस यतीम पोते और भतीजे को खिलाते हैं। उन्होंने भी खाना शुरू नहीं किया, तो तरीका आपको मालूम है, हजरत अबू तालिब का भी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी, कहा मैं नहीं खा सकता, कहा बेटा अगर तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अबू तालिब की वो जानिसारी और वफादारी पैगंबर के साथ शुरू से ही। अच्छा वो लोग तो इसको एक आम सी बात समझ रहे, अक्सर ऐसा होता है कि किसी बच्चे की तबीयत खराब है, दिल नहीं चाह रहा, वो नहीं खाता, तो माँ बाप इसी तरह कहते हैं कि अगर तुमने नहीं खाए तो हम भी नहीं खाएंगे, सारी बातें। लेकिन वो जो दुश्मन है ना, उनके जो कान खड़े होते जा रहे, कहा क्यों नहीं खाए, कहा हम खा ही नहीं सकते, कहा हम खिलाए, खिलाओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो मैंने मुहावरतन कहा खिलाओ, नहीं बिस्मिल्लाह हकीकतन कहा, अहले बैत के घराने में उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती थी, मुहावरतन नहीं हकीकतन। उन लोगों ने जो दुश्मन आए, मैं मदीने से डेलीगेशन, वो निवाला बनाया वो मुर्गे के गोश्त का और पैगंबर के मुंह में रखना चाहिए, बच्चों को आप कैसे खिलाते। बाज लोग इतनी मोहब्बत से शायद मां को भी खिलाते, अपनी मां बच्चे की मां वो छोड़िए, तो खैर वो खिला रहे। अब अजीब बात यह कि यहां से तो हाथ जो है ना उस आदमी का सीधा जा रहा है, पैगंबर के मुंह के करीब जा रहा है, वहां जाके वो टेढ़ा हो गया, कभी दाएं निकल गया कभी बाएं निकल गया। पूरी कोशिश कर ली, और जब ऐसी कोशिशें की जाती हैं और कोई आदमी फेल होता है तो आतराब बैठे हुए सब लोग बारी बारी आ जाते हैं, अच्छा हम करें, सब ना करें। अबू तालिब परेशान, अब्दुल मुत्तलिब परेशान, यार हो क्या रहा, पैगंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट, और दुश्मनान पैगंबर समझ रहे हैं कि तो एक निशानी पूरी हो रही है, कहा क्या शायद ये कुछ खाना अच्छा नहीं पका है, सही नहीं है, इसकी बू आपको आ रही होगी, इसलिए ये आप कराह से मुंह हटा लेते हैं, इसको हटाओ, जल्दा वो दूसरा खाना ले। एक दूसरी मुर्गी भी उन्होंने पकाई थी, ये जुबैदा की थी, जुबैदा तो पता है ना आपको, ने अपने पड़ोस पड़ोस की जुबैदा को मत देखी, मक्के में एक बेवा औरत थी जुबैदा, उसका पेशा यही था, मुर्गियां पालती थी, अंडे होते जो अंडे बेचती थी, मुर्गियां बेचती थी। ये वाली स्कीम तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भी शुरू की और कई और लोगों ने, ये जुबैदा बहुत मशहूर थी, उसके यहां से एक मुर्गी पकड़ के लाए थे, दिल में पूरी नियत कर के बाद में उसको पेमेंट करेंगे, लेकिन अब ये हो गया मशकूक मामला, हो सकता है वो कहती मुझे मुर्गी बेचना ही नहीं, कुछ मुर्गियां ऐसी होती है ना जो नहीं बेची जाती है, या उनके अंडे चाहिए होते हैं या चूजे जो भी हो, बगैर पूछे ले आए, इरादा है कि देंगे, तो हराम तो नहीं रहा लेकिन हलाल भी नहीं रहा, क्योंकि अब ये नहीं पता ना कि साहिब मामला इस मुर्गी को बेचने पर राजी भी था कि नहीं था, तो ये मशकूक मुर्गी ये लेकर आए, ये दूसरी डिश पकवाई, कहा अच्छा भाई ये नहीं, ये शायद इसमें कोई खराबी है, मसाले वसाले ठीक नहीं है, बू आ रही है, ले जाओ, वो लेकर आओ, वो लेके आ, फिर पैगंबर इसी तरह, वाकया वही, दादा ने चचा ने सबने कहा, मेजबान तो सबसे ज्यादा कह रहे, पैगंबर कह रहे मैं खा ही नहीं सकता, फिर वही कोशिश की, यहां से तो निवाला चला, इधर चला गया उधर चला गया, पैगंबर के मुंह में नहीं गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अजीब बात है, अबू तालिब ने कहा अजीब बात है, पता नहीं क्या बात है, आज हमारा भतीजा कुछ खाने को तैयार नहीं, आज मेरा पोता शायद तबीयत ठीक ना हो, ऐसे ही बच्चों के लिए लोग कहते हैं ना, चुनाचे दावत खत्म। लेकिन जिन्होंने दावत की थी उनका मकसद हासिल हो गया, बहुत खुश, बहुत खुश, पहचान हो गई, क्या पहचान, उनकी किताबों में लिखा है कि आखिरी रसूल की सबसे अहम पहचान यह है कि वो ना कभी हराम खा सकेगा ना कभी मशकूक चीज खा सकेगा, जरा शक वाली, उनका मकसद पूरा हो गया, कंफर्म हो गया कि फिर उसके बाद किस तरह रसूल पे हमले होते रहे वो बात की चीज। अल्लाह का रसूल जिसकी بعثت کو میں نے اس عشرے کا موضوع بنایا. وہ اللہ کا رسول, نہ حرام چیز نہ مشکوک چیز. پھر اس کے بعد اس میں بہت اہم اس کے بعد کا پیغام ہے, لیکن آج بھی وقت بہت گزر گیا ہے. میں معذرت خواہ ہوں مومنین اور مومنات سے بھی, اور خاص طور پر امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ سے بھی. یاد رکھیے, یہ حرام چیز اتنی, یہ حرام نوالا اتنا برا, حضرت موسیٰ کی زندگی کو خطرہ تھا. فرعون کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جس بچے نے میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرا ہے یہ نبی لگ رہا. آسیہ نے کہا نبی نہیں ہے, کہا میں امتحان لوں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ. دہکتے ہوئے کوئلے منگوائے گئے. عام بچہ ہے تو کوئلوں پہ ہاتھ ڈال دے گا, سمجھدار یعنی وہ معرفت والا بچہ ہے تو نہیں ہاتھ ڈالے گا. اللہ نے وحی نازل کی, موسیٰ یہ کوئلہ منہ میں رکھ لو, تمہاری جان خطرے میں. آگ نبی کے منہ میں رکھی جا سکتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے, رزق حرام نہیں. اور اب ایک جملہ کہہ دوں, اب آپ اختتام کو پہنچے. زہر آلود انگور بھی جا سکتے ہیں معصوم کے شکم مبارک میں, حرام. جد کو, پیغمبر کو حرام گوشت کے ذریعے اور حرام مال کے ذریعے سے امتحان لیا گیا اور آزمائش کی گئی. خدا نے کہا ہے حبیب بے شک تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گیا, ابھی تو رسالے شروع بھی نہیں ہوئی, لیکن حرام تو نہیں جا سکتا. اور وہاں آٹھویں امام کو حکم دیا گیا کہ چونکہ تم نے کار امامت تو پورا کر لیا اور تمہارے بعد موجود ہے دوسرا امام, رسول اگر شہید ہو جاتے کوئی دوسرا رسول نہیں تھا, تو اس لیے آٹھویں امام کو زہر آلود انگور کھانے کا حکم ہے. یعنی یہ رزق حرام اتنی بری چیز ہے کہ آپ آگ کھا لیں وہ اچھا ہے, آپ زہر والے انگور کھا لیں وہ اچھا. البتہ یہ میں نے صرف محاورتن کہا, ورنہ تو اصل فتویٰ مرجع دے گا کس موقع پہ کون سی غذا کھانا ہے. وہ میرا آٹھواں امام جس کی شہادت کے حوالے سے خاص بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جتنے امام معصوم ہیں جب وہ شہید ہوئے ان کا وارث ان کے قریب ضرور رہا, چاہے وہ میرا گیارہواں امام ہی کیوں نہ رہا ہو جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی پردہ غیبت میں چلا گیا, لیکن جہاں پہ بابا شہید ہو رہے پردے کے پیچھے وہ موجود ہے. غیبت کا پردہ نہیں, عام پردہ ہے اس کے پیچھے موجود, چاہے وہ کربلا کا مظلوم آقا ہی کیوں نہ ہو جو یکو تنہا رہ گیا تھا. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارے والفطر الموتود, میرا سلام آپ پر, آپ کے خون کا بدلہ اللہ لے گا اور آپ اکیلے اور تنہا رہ گئے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے, نہ عباس نہ قاسم نہ اکبر کوئی نہ رہا, لیکن اس کا مظلوم بیٹا اس کے قریب موجود. تو ہر حجت خدا, یعنی ہماری مراد تو اس وقت صرف چہارہ معصومین کے سلسلے سے, بارہ کے بارہ معصوم جو شہید ہوئے, کتنی ہی مظلومیت سے شہید ہوئے, کتنا ہی ان پر ظلم کیا گیا, لیکن ان کا وارث قریب رہا. فقط یہ میرا آٹھواں امام تھا کہ جب جسے زہر دیا جا رہا ہے نہ گھر کا کوئی فرد قریب ہے, نہ وارث قریب ہے, نہ بیوی ہے, نہ اولاد ہے, نہ گھر والے ہیں, اکیلا اور تنہا. مامون رشید عباسی دعوت میں بلاتا امام کو, معلوم ہے کیا دعوت, کہتے ہیں مولا آج, جب پہنچے مولا اس کے محل میں, سامنے دسترخوان پہ رات کا کھانا تو ہو چکا تھا, پھل رکھے انگور, کہا مولا یہ اس موسم کے نئے نئے تازہ تازہ پھل آئے ہیں, بہت ہی اچھے ہیں اور لذیذ, میرا دل چاہا کہ پہلی میں آپ کی خدمت کروں. امام نے فرمایا مگر جنت کے انگور ان سے بھی زیادہ اچھے. دل میں چور جب ہوتا ہے نا, کیوں کہا فرزند رسول یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں, تو دیکھیں پہلے میں یہ انگور نوش کرتا ہوں. وہ آدھے انگور جو اس کی جانب تھے وہ اس نے کھانا شروع کیا, جو سامنے والے آدھے انگور ہے زہر آلو. کہا فرزند رسول اب تو آپ نے دیکھ لیا نا, بسم اللہ. امام معصوم نے ہاتھ آگے بڑھا, میں نے ابھی تقریر میں ایک جملہ کہا کہ خاندان رسالت اسلام کے اعلان سے پہلے سے ہی खाने पीने की हर चीज को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाता है, लेकिन आज इमाम मासूम ने अंगूर का दाना हाथ में लिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में क़ज़ा एक व तस्लीम अल अमरे, खुदावंदा तेरा हुक्म आ गया है। कभी कुछ ज्यादा ही अकलमंद लोग कहते हैं मौला खुदकुशी, मौलाना खुदकुशी तो हराम है, इमाम ने जहर आलू लंगूर क्यों कहा, तस्लीमन ले अमरे, खुदावंदा तेरा हुक्म आ गया उसको मानते हुए मैं ये अंगूर खा रहा हूँ। दो दाने नोश किए, खड़े हुए, चलने लगे। मामू ने घबरा के कहा फरजंदे रसूल कहाँ जा रहे हैं, कहा जहां तू मुझे भेजना चाह रहा, और ये कह के अपने घर में आए। पहले से कह के गए थे हर समा को या मुसल को या जो भी नाम हो कि मैं जब इस तरह से आऊंगा चेहरा निपटा होगा, खबरदार मुझसे बातें ना कर, मेरे हुजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा, आवाजें भी आएंगी, दरवाजा ना खोलना, जब वो खुद ही खुल जाए मेरा जनाजा तैयार होगा, मामून को सिर्फ इत्तला दे देना कि मैयत तैयार, ना गुस्ल उसको देना, ना कफन पहनाना, ना नमाज जनाजा पढ़ना। हाँ दफन का मरहला आएगा, वहां भी उससे कह देना मेरी कब्र तैयार है। वो तो कोशिश करेगा अपने बाप के पाए की दफन करे, जमीन खुदेगी, अपने बाप के बाएं हाथ पे दफन करे, जमीन खुदेगी, अपने बाप के दाएं हाथ दफन करे, जमीन खुदेगी नहीं, और सरहाने जरा सी मिट्टी हटाएगा और कब्र तैयार हो। और वही कुछ हुआ, वह समा या मुसल कहते हैं, इसी तरह इमाम लड़खड़ाते हुए आए, चेहरे पे कपड़ा, हुजरे में गए, दरवाजा खुद से बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने कुछ आवाजें सुनी जिसमें किसी के रोने की आवाज भी है, पानी के बहने की आवाज भी है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, मैंने देखा मेरे हाथ में इमाम का जनाजा तैयार है, कफन पहने हुए हैं, गुस्ल दिया जा चुका है, और एक नौजवान हाथ में इमाम के सराहाने बैठा हुआ रो रहा। मैं तो घबरा गया, इस हुजरे में तो कोई ना था, पूरा घर खाली था, ये कैसे ये हुजरा दरवाजा बंद, ये कौन आ गया। मैंने घबरा के पूछा, ऐ नौजवान तू कौन है। एक मर्तबा उसी मैयत की जानिब इशारा किया और कहा कि ये मैं इसका बेटा और वारिस हूँ, या मैं मोहम्मद इब्ने अली अत्तकीउल जवाद हूँ। मैंने घबरा के कहा, मौला आप तो मदीने में थे। कहा मेरा बाबा मारा गया और मैं उसको गुस्ल कफन देने भी ना आऊं, मैं मदीने से मरवाया हूँ। एक बेटा मदीने में है वहां से मरवाता है, एक बेटा करबला में बाबा के सरहाने है और बाबा के लाशे को देख रहा है, लेकिन एक मुट्ठी खाक भी बाबा के लाशे पे नहीं डाल सकता। आखिरी जुमले, ये आखिरी अशरा है और ये अशरा अहले बैत के घर की खवातीन से मुताल्लिक है, इसलिए ये जुमले अर्ज कर रहा हूं। लेकिन आज मेरा नवा इमाम यतीम हुआ, मौला अपनी यतीमी की इस पहली रात को इमाम बारगाह अली रजा के मुंतजमी और हाजरीन की जानिब से हमारा पुरसा कबूल कीजिए। मौला आप यतीम हुए, लेकिन हमें पता है कि यतीमी आज आई है, आपको दो साल पहले ही मालूम था कि आप यतीम हो चुके हैं, क्योंकि आठवा इमाम जब मदीने से चल रहा था दो साल पहले, नाना के रोजे में गया, अलविदाई सलाम किया, बाहर निकले, देखा जमीन के ऊपर मेरा नवा इमाम जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है जमीन पे बैठा है, सर पे अमामा नहीं है, मिट्टी उठा के सरों पे सर पे डाल रहा है, रोता जा रहा है। आपके इमाम ने घबरा के कहा, बेटा ये इस वक्त किस चीज का मातम कर रहे, ये मिट्टी क्यों सर पे डाल रहे। मेरा नवा इमाम कहता है, बाबा जिस बच्चे को अभी यकीन हो जाए कि वो यतीम होने जा रहा है वो सर पे मिट्टी ना डाले तो क्या करे, ये अहले बैत के घराने के बच्चे हैं, अगर यकीन हो गया हम यतीम हो रहे हैं तो कोई मिट्टी उठा के डाल रहा है और कोई जुलजना की पिछली टांगों से लिपट गया। मैदान करबला में जुलजना के लिए कितना बड़ा मसला, हुसैन कह रहे जुलजना आगे बढ़ो, और सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी भी कह रही है, जुलजना मख्तल में मेरे बाबा को ना ले जा, अरे जो सुबह से गया है मारा गया है, अरे मुझे यतीम ना कर। जुलजना आका की बात माने या आजादी की बात माने, जिसकी बात हुसैन भी मानते हैं। एक बार हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को गोद में लिया, और एक मरतबा का सकीना मुझे मख्तल में जाने दे, देख तेरे होंठ कितने सूख चुके हैं, शायद मैं पानी ले आऊं। अरे 3 दिन से आतश की आवाज बुलंद करने वाली, आशूर का पूरा दिन पानी मांगने वाली, एक बार तड़प के कहती है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। यही कहकर मेरा चचा पास गया था, पानी भी ना आया, मेरा चचा भी ना आया। बाबा मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, 30,000 के दुश्मन से मुकाबला करना अली के लाल हुसैन के लिए कोई मसला नहीं है, नन्नी सकीना को कैसे मुतमइन करे। और उधर पूरी रात शब आशूर सकीना जागी थी, पूरा दिन सकीना मातम करती रही है, बाप की नर्म आगोश मिली, बच्ची की आंख लग गई, बच्ची को नींद आ गई, इधर नींद आई, उधर आंखें खोली, कहा बाबा जरा अपनी गोदी से मुझे उतार तो दीजिए। हुसैन ने सकीना को उतारा, सकीना ने कहा अच्छा जाइए बाबा, खुदा हाफिज, अब मरने के बाद ही मिलेंगे। एक मर्तबा हुसैन हैरान हो गए, सकीना अभी रोक रही थी और अभी मख्तल भेज रही है, कहा पापा जैसे मेरी आंख लगी मैंने ख्वाब में देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई है और कह रही है सकीना बेटी मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने मदीने की गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल को पाला था। दादी ने हुक्म दे दिया है जाइए बाबा खुदा हाफिज, अब दादी का हुक्म आ गया। सकीना यतीम होने के लिए भी तैयार, तमाचे खाने के लिए भी तैयार, कोड़े खाने के लिए। खुदा बंदा मेरे नवे इमाम की यतीमी किस रात का वास्ता, मेरे आठवें इमाम की शहादत गरीबुल गुरबा की शहादत का वास्ता, नन्नी सकीना की यतीमी के इस इम्तिहान का वास्ता। दुनिया भर के साहिबान ईमान को खुसूस इमाम बारगाह अली रजा के मुंतजमीन को, इमाम बारगाह अली रजा के वॉलंटियर्स को, इमाम बारगाह अली रजा की इस मजलिस के हाजरीन मोमिनीन और मोमिनात को, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को हर आफत और परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा दुनिया के मौजूदा हालात और माहौल में बढ़ती हुई बीमारियां, कोरोना का मसला, दुनिया भर के तमाम इंसानों को इस बीमारी से महफूज फरमा, हमारे तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमा, जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी गई इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा ये सफेदा जो कोरोना के इन हालात में इमाम बारगाह अली रजा के मुंतजमीन ने बिछाई, और वो खुद तो अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, जो वॉलंटियर्स हैं, जो ताउन करने वाले हैं, जो डोनेशन देने वाले हैं, दरमे कदमे सुखने, खुदा बंदा इन सब की तौफीकात बढ़ा, इनकी परेशानियां दूर फरमा, इनकी हाजतें पूरी फरमा, और खुदा बंदा इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमे हुसैन हुसैन हुसैन
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।